السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس و بینات من الہدا والفرقان، صدق اللہ العلی العظیم. نفاق اور منافق از نظر قرآن کریم موضوع بحث ہے اس سلسلہ گفتگو میں. اصل موضوع جس کا یہ حصہ ہے، یہ بحث، وہ ہے مختلف طبقات کا امت کے عروج اور زوال میں کردار. جیسا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ بہت سارے طبقات امت کے عروج میں بھی مؤثر ہیں اور امت کے زوال میں بھی. مختلف طبقات امت کو عروج دینے میں بھی شریک ہیں اور اس کے زوال میں بھی. مختلف عناصر امت کے عروج میں مؤثر ہیں، جیسے امت کی قیادت، پیشوائی اور رہبری امت کو عروج دینے میں مؤثر ہے، اور زوال میں بھی قیادت و پیشوائی اور رہبری مؤثر ہے. اگر ایک اچھا رہبر امت کو میسر آ جائے، وہ اپنی قوم کو عروج تک پہنچا دیتا ہے، اور اگر نااہل رہبر مل جائے، وہ اپنی امت کو زوال کا شکار کر دیتا ہے. اسی طرح امت کے عروج و زوال میں سرمایہ دار طبقہ مؤثر ہے، یہ چاہے تو اپنی قوم کو عروج تک پہنچاتا ہے اور چاہے تو امت کو زوال کا شکار کر دیتا ہے. تعلیم یافتہ طبقہ امت کے عروج میں بھی کردار ادا کر سکتا ہے اور امت کے زوال میں بھی مؤثر ہوتا ہے. قرآن کریم نے ایک بڑی فہرست ان طبقات کی ذکر کی ہے جو قوموں کے عروج کا بھی سبب بنے ہیں، وہ قومیں جو عروج پر پہنچی ہیں، اور ان طبقات کا بھی ذکر کیا ہے جو باعث زوال بنے ہیں. ان طبقات میں ایک مؤثر طبقہ قرآن منافق متعارف کروا رہا ہے، جو باعث زوال امت ہے، باعث عروج نہیں، باعث زوال امت ہے، اور خصوصاً مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب قرآن نے بھی اور معلم قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کو قرار دیا اور نفاق کو قرار دیا ہے. قرآن نے جس اہتمام کے ساتھ اور جس اہمیت کے ساتھ موضوع منافقت کو ذکر کیا ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سب سے زیادہ حساسیت قرآن کریم کی اسی نقطے پر ہے کہ امت کے اندر منافقت کی بیماری سرایت نہ کرے. یہ مرض ہے، قرآن اس کو مرض قرار دے رہا ہے، ایسی مرض جو بڑھ بھی سکتی ہے. فزادہم اللہ مرضا، خدا بھی اس منافقوں کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ملک تباہ ہو جاتا ہے، قوم معاشرہ تباہ ہو جاتے ہیں. رسول اللہ کا بھی اعلان تھا احساس کہ میں اپنی امت کی بابت، اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ خطرہ منافقت کو سمجھتا ہوں. نہ مومنین خطرہ بنیں گے اور نہ مشرکین، بلکہ سب سے بڑا خطرہ امت کے اندر پیدا ہونے والے منافق و نفاق ہیں. منافقت کی تین صورتیں ذکر کی تھیں کہ منافقت کبھی فردی انفرادی طور پر ہوتی ہے، ایک فرد کے اندر منافقت فردی وہ ہے جس منافقت کا دوسرے کسی سے کوئی تعلق نہ ہو، ایک فرد واحد اس کے اندر مبتلا ہے. ممکن ہے 10 آدمی اپنے اپنے طور پر منافقت کی بیماری میں گرفتار ہوں اور 10 کی منافقت انفرادی ہو. ایک قسم منافقت کی اجتماعی منافقت ہے، اجتماعی منافقت، اور تیسری قسم ہے حزبی اور جماعتی منافقت کے، جس کے بارے میں اشارہ کیا ہے کہ منافق منافقت کو ایک حکمت عملی بنا کر، ایک اپنی اسٹریٹجی بنا کر، اور مل بیٹھیں، آپس میں اجتماع کریں، جم گٹھا کریں، اور اس کی اساس پر گروہ بنا کر، پارٹی بنا کر، باقاعدہ امت کے اندر داخل ہوں، نفوذ کریں، اور چہ بسا قوم کی زمام سنبھال لیں اور قوم کو درست راستے سے ہٹا دیں. صدر اسلام میں، آغاز اسلام میں یہ منافقت تھی، رسول اللہ کے زمانے میں انفرادی منافقت بھی تھی اور جماعتی منافقت بھی تھی، اور رسول اللہ کے بعد اجتماعی منافقت بھی پیدا ہو گئی. اجتماعی منافقت سے مراد یہ ہے کہ منافقت عام معاشرے کا رویہ بن جائے، قوم کا رویہ بن جائے، تمام قوم یا اکثر افراد منافقت کو اپنی زندگی کا انداز کے طور پر اپنا لیں، طرز زندگی بنا لیں، ان کی سیرت اور رویہ بن جائے، لائف سٹائل، مادری زبان میں جس کو لائف سٹائل کہتے ہیں، یہ بن جائے منافقت، کہ تمام اپنے امور و معاملات منافقت کے ذریعے انجام دیں. اگرچہ نام اس کا منافقت نہیں رکھتے، اس کا نام چالاکی، تیزی، ہوشیاری، اس طرح کے اچھے نام رکھتے ہیں، لیکن جو بھی نام رکھیں اچھا، حقیقت میں وہ منافقت ہے. شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ نے اجتماعی منافقت کی ایک بنیاد ذکر کی ہے، اچھی بات کی ہے اور خوبصورت تجزیہ ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ سابقہ زمانوں میں پہلی قومیں اور پچھلی نسلیں، ان میں منافقت کم تھی، آج کے زمانے میں منافقت زیادہ ہے. پہلے شہید مطہری کا یہ قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس زمانے کا میں نام رکھوں مناسب، تو یہ عصر منافقت و عصر نفاق کہلانے کے قابل ہے، وغیرہ ہر طرف منافقت کا رجحان موجود ہے. چونکہ منافقت رویہ بن گیا ہے، عام رویہ، ہر طبقے کا رویہ ہے، گھریلو زندگی کی رویہ منافقت ہے، دوستیوں کے اندر بھی رویے منافقت کے ہیں، بظاہر دوستیاں ہیں لیکن در پردہ رقابتیں ہیں، جو بظاہر رفیق ہیں حقیقت میں رقیب ہیں ایک دوسرے کے، رشتہ داروں میں آپس میں منافقت ہے، بظاہر قرابت داری و رشتہ داری پیش کرتے ہیں یا ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی ہمدردی موجود نہیں ہوتی. جبکہ پہلے ایسے نہیں تھا، پچھلی نسلیں، جتنا آپ ماضی کی طرف جائیں آپ کو منافقت کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور جتنا اپنے زمانے کی طرف مطالعہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں منافقت میں شدت آتی جاتی ہے. مثلاً آج سے 20 سال پہلے جو نسل تھی، اس میں اس نسل سے منافقت کم تھی، اور 40 سال پہلے اگر جائیں تو ان میں پچھلے 20 سالہ نسل سے بھی کم تر منافقت تھی، ان میں تھی لیکن کم تر تھی، اور اسی طرح جتنا پیچھے جائیں آپ کو منافقت کمزور نظر آئے گی، موجود ضرور ہوگی لیکن اتنی شدید نہیں ہے جتنی آج ہے. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ زمانوں میں سادہ زندگی تھی لوگوں کی، اور اس سادہ زندگی میں صراحت تھی، صداقت تھی، سچائی تھی، انہیں اپنی دو شخصیتیں اور دو چہرے اور دو روپ بنانے کی ضرورت نہیں تھی، ایک روپ کے ساتھ زندگی بسر کرنا ممکن تھا اور کرتے تھے، کوئی ایسا ہدف و مقصد و عمل نہیں تھا جس کے حصول کے لیے انہیں دو چہرے بنانے پڑتے، بعض اوقات ہوتا تھا یا بعض افراد میں یہ حالت پیدا ہوتی تھی لیکن عام نہیں تھی، عمومیت اس کو حاصل نہیں تھی، اجتماعی رویہ نہیں بنا تھا. لیکن جوں جوں مادی لحاظ سے انسان نے ترقی کی ہے، وسائل زندگی بڑھ گئے ہیں، وسائل زندگی کی کثرت نے انسان کو منافق بنا دیا ہے. اس دوڑ نے، وسائل زندگی کی دوڑ میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنا، ایک دوسرے کے ساتھ رقابت کرنا، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا اور بہت ساری چیزیں دوسروں سے چھپانا اور بہت کچھ لوگوں کے سامنے ریاکاری کے طور پر پیش کرنا، یہ موجودہ زندگی اور طرز زندگی نے انسانوں پہ ٹھونسا ہے، انہیں منافق تر بنا دیا ہے. اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ آج کا زمانہ عصر نفاق کہلا سکتا ہے، جبکہ پچھلے زمانوں میں منافقت تھی لیکن اتنی عمومیت نہیں تھی، منافقت اجتماعی رویہ نہیں بنا تھا. اس کی ایک مثال کہ آج منافقت اجتماعی رویہ بن گیا ہے اور سب نے طرز منافقت کو اپنا لیا ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے. معاشرتی زندگی کا ایک اہم تبدیلی معاشرتی زندگی میں انسان کے، خصوصاً مشرقی زندگی میں اور مسلمانوں کی زندگی میں اور پاکستان میں لوگوں کی زندگی میں، یہ پیش آئی ہے کہ مغربی زندگی میں عرصے سے، کوئی تقریباً لگ بھگ 200 سال سے مغربی معاشرے کے اندر خاندان کی بنیاد سست کر دی گئی ہے. خاندان غیر ضروری سمجھا جا رہا ہے کہ خاندان بنانا یہ ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی انسان زندگی بسر کر سکتا ہے، اور ایسے ہو گیا ہے. مغرب کے اندر بہت کم لوگ ہیں، روایتی قدامت پرست لوگ ہیں جو باقاعدہ خاندان تشکیل دیتے ہیں، شادی کرتے ہیں اور پھر میاں بیوی بی دونوں مل کر ایک مشترکہ ازدواجی زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کی اولاد ہوتی ہے. یہ بہت کم خاندانوں میں رہ گیا ہے، چیدہ چیدہ. مثلا ایک محلے میں آپ کو چند ایک گھرانے ایسے ملیں گے، باقی محلے میں فرینڈ شپ ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے. شادیاں نہیں ہوتی، ازدواجی زندگی نہیں ہوتی، عورت مرد ویسے جہاں ملتے ہیں ایک دوسرے کو پسند کر کے یا کسی مجبوری کی وجہ سے ایک ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے بچے بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور جس دن موڈ آف ہوا کوئی بھی کسی کو چھوڑ کے جا سکتا ہے. مغربی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا انہیں مغربی زندگی میں، یورپ امریکہ میں. ایک نوکری کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ مسلسل ملازم ہو، کسی دن بھی آپ اپنے دفتر میں اپنی کمپنی میں جاؤ گے اور وہاں آپ کی ٹیبل پہ لکھا ہوا پڑا ہوگا کہ آپ نوکری سے فارغ ہیں، نئی نوکری ڈھونڈیں، یہاں آپ کا کام ختم ہو گیا بغیر کسی نوٹس کے، وارننگ کے، کسی تنبیہ کے، کسی غلطی کے، کسی خطا کے بغیر ہی آپ کو نکال دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مالک اپنا مفاد دیکھتا ہے کہ اس شخص کو میں کیوں تنخواہ دوں، اس کے بغیر بھی اگر میرا ادارہ چل سکتا ہے تو بغیر جرم و خطا کے وہ اس کو بے دخل کر دیتا ہے. ایک ان کو نوکری کی کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اور ایک عورت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. نوکری سے واپس آئیں، گھر میں دروازے پہ یا گھر کے کسی حصے پہ لکھا ہوگا کچن کے اندر کہ میں جا رہی ہوں کسی اور مرد کے ساتھ اور تم اپنا انتظام آملیٹ خود بنا لینا، میں گھر میں نہیں ہوں اور اب آئندہ ہماری ملاقات نہیں ہو. بس اتنی سادگی سے وہ ختم کر دیتے ہیں اپنی زندگی. بچے پیدا ہوتے ہیں، کچھ بچے ان کے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ یہ دونوں ہی دستبردار ہوتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو سنبھال لیتے ہیں، کچھ کو کمیٹیوں کے سپرد کر دیتے ہیں. بچے پیدا ہو رہے ہیں لیکن خاندان کے بغیر، خاندانی بچے نہیں ہیں، اس لیے بہت فاسد بھی ہیں، بہت صفاق بھی ہیں، بہت وحشی و درندے بھی ہیں، چونکہ خاندانوں کے بغیر پیدا ہوتے ہیں. اور یہ بات ابھی موجودہ برطانیہ کا وزیر اعظم، اب یہ لگتا ہے کسی روایتی خاندان کا بندہ ہے یہ ڈیوڈ کیمرون، اس کے چند ایک بیان بہت ہی الگ تھلگ ہیں وہاں کی سیاست اور وہاں کے ماحول سے ہٹ کر. کچھ عرصہ پہلے, چند مہینہ پہلے, اس نے ہاتھ جوڑ کر میڈیا سے التجا کی ہے کہ خدا کے واسطے یہ شہوترانی کا ماحول ٹی وی پہ انٹرنیٹ پر ختم کرو, ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں. ہاتھ جوڑ کر منت کی اس نے میڈیا کی, چینلز کی, انٹرنیٹ کی, کہ اللہ کے واسطے تم چھوڑو, اپنے مادی مفادات کو چھوڑو, اور تمہارا یہ شہوترانی کا ماحول ہمارے بچوں کو تباہ کر رہا ہے. اور دوسرا یہی فیملی, خاندان کی ضرورت کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ ہماری بنیاد اکھڑ رہی ہے, اور وجہ یہ ہے کہ خاندان کا کوئی بیس نہیں ہے, بنیاد نہیں ہے. گلیوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں, گلیوں میں ہی پلتے ہیں, اور گلیوں میں ہی بغیر سرپرست کے, سربراہ کے, انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کس خاندان سے ان کا تعلق ہے, کیسے ہیں. تو اس سے ہماری نسلیں تباہ ہوتی جا رہی ہیں. اعتراف بھی کرتے ہیں بعض, ان کے دانشوروں میں سے بعض اعتراف کرتے ہیں, کتابی شکل میں کتابیں لکھتے ہیں, اپنے معاشرے کا تجزیہ تحلیل کرتے ہیں, اور اس میں اس کمزوری کی نشاندہی کرتے ہیں. سیاستدان بھی مانتے ہیں, جس طرح اشارہ کیا کہ موجودہ وزیراعظم برطانیہ کا کبھی کبھار ایسے بیان دیتا ہے اپنے معاشرے میں موجود الجھنوں کو پکڑ کے, اور ان کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ بہت بڑی خرابی ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہے. وہ چیزیں جو پاکستانیوں, انڈینز کو بہت اچھی لگتی ہیں, رال ٹپکتی ہے, وہ خود ان سے تنگ ہیں. مقصد یہ کہ انہوں نے 200 سال سے تقریباً خاندان کی بنیاد کی ضرورت کو ختم کر دیا ہے, کہ خاندان تشکیل دینا ایک فالتو کام ہے, انسان کی ضرورتیں خاندان کے بغیر بھی پوری ہو سکتی ہیں. لیکن مشرقی ماحول میں خاندان موجود ہے, اساس موجود ہے, لیکن اس میں بھی ایک بڑی تبدیلی آئی ہے. وہ بڑی تبدیلی یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے خاندانوں میں اور گھروں میں اس کو مطالعہ کریں, غور کریں. مثال خود آپ کا اپنا خاندان ہے, اور وہ یہ کہ آپ 10 سال 20 سال 30 سال پہلے اپنی خاندان کی حالت کو دیکھیں, تو یہ خاندان ایک بڑا خاندان ہوتا تھا, ایک ہی حویلی میں یہ سارا خاندان زندگی بسر کرتا تھا, مشترکہ زندگی. مثلا چچا, تایا اور جتنے بھائی ہوتے تھے وہ ایک ہی گھر کے اندر, چاہے بسا دوسرے بھی, چونکہ رشتوں کا لین دین قریبی تھا, وہ ماموں اور خالہ اور وہ سارے ایک ہی گھر کے اندر, ایک ہی بڑے حویلی کے اندر زندگی بسر کرتے تھے. ایک ایک کمرہ, ایک ایک بھائی, ان کی شادی, فیملی, اور اس میں ماحول یہ تھا کہ اس بڑی حویلی میں جتنی اولاد ہوتی تھی اس اولاد کو صحیح طریقے سے رشتوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا. انہوں نے نام رکھے ہوتے تھے, وہ بڑے ابو, چھوٹے ابو, درمیانے ابو, اس طرح سے. یعنی انہیں یہ تمیز نہیں تھی کہ چچا کون ہے, تایا کون ہے, باپ کون ہے, چونکہ وہ سب کو باپ ہی کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اور گھر میں, اس حویلی میں جتنی خواتین تھیں ان کے نام بھی وہ خالہ, ممانی, انٹی نہیں تھا, بلکہ بڑی امی اور چھوٹی امی. بچے سب کو ماں سمجھتے تھے, اور مائیں بھی سب کو اپنی اولاد سمجھتی تھیں, اپنے بچوں کو بھی اپنا بچہ سمجھتی تھیں, اور دوسری اپنی نند کے بچوں کو بھی اپنا بچہ سمجھتی تھیں, اور گھر کے اندر جتنے بھی باقی افراد ہیں ان سب کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھتے تھے. مثلاً بچوں کے لیے عید کے کپڑے جب خریدے جاتے تھے, جو بھائی برسر روزگار ہے وہی خریدتا تھا, اور وہ 20 جوڑے خرید کے ایک ہی رنگ کے, ایک ہی کلر کے, ایک ہی تھان سے, ایک ہی درزی سے بنوا کے لاتا, اپنے بچوں کے لیے بھی, اپنے بھائی کے بچوں کے لیے بھی, اپنی بہن کے بچوں کے لیے بھی, بغیر کسی فرق کے. کھانا ایک پکتا تھا, ایک ہنڈیا پکتی تھی, ایک دسترخوان پر بیٹھتے تھے, گھر کا ایک سربراہ ہوتا تھا, سرپرست, سب اس کی بات مانتے تھے, اور روزگار جن کا تھا وہ پیسے کما کے آ کے گھر کے سربراہ کے پاس پورا پیسہ رکھ دیتے تھے, اور وہ گھر کے سارے امور چلاتے. کبھی کسی نے اس, مثلاً 40-50-60 آدمی معمول تھا ایک حویلی میں زندگی بسر کر رہے ہوتے تھے, ایک پورا محلہ ہوتا تھا, اور کبھی پڑوس والوں نے اونچی آواز بھی اس گھر سے نہیں سنی, نہ جھگڑا ہوتا تھا, نہ کوئی نفرت, نہ کدورت, بہت ہی ایک سکھی زندگی، چین کی زندگی یہ خاندان، اتنا بڑا خاندان بسر کرتا تھا. وہی خاندان اب تقسیم ہو گئے، اس حویلی میں دیواریں بن گئی ہیں، ایک ایک کمرے کا ایک ایک گھر گھرانہ بن گیا، مکان بن گیا ہے. اور بھائی اپنی اولاد لے کر، اپنی بیویاں لے کر ایک دوسرے سے الگ ہیں، بات چیت بند ہے، آنا جانا ختم ہے. کیوں ٹوٹا یہ سلسلہ؟ یہ اجتماعی زندگی خاندانی اتنا بڑا، جس کو آپ اپنی مادری زبان میں کہتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم. مادری زبان میں بھی ساتھ اصطلاح استعمال کرنی پڑتی ہے کہ یہ احساس کمتری میں مبتلا قوم، اس کو اپنی زبان میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک وہ زبان نہ بولیں جس کے ذریعے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسٹیٹس بنتا ہے، ایک مقام بنتا. جوائنٹ فیملی سسٹم یعنی پورا بڑا گھرانہ، بھائی بہنیں سب یکجا زندگی، مل کے ایک زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ ختم ہو گئی زندگی. شہید مطہری جو کچھ فرما رہے ہیں، جو تجزیہ ہے شہید مطہری کا، کہ سابقہ معاشرت، سابقہ سماجیت سادہ تھی، اس میں صراحت و صداقت تھی، اور موجودہ زمانے میں منافقت آ گئی ہے. یہ جوائنٹ فیملی سسٹم یا مشترکہ خاندانی زندگی کس چیز نے اس کو ختم کیا، نابود کیا، اور بھائیوں کو جدا کیا، رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے الگ کیا، اب ایک دوسرے کا منہ بھی نہیں دیکھتے. کبھی کبھار عید پہ یا کسی فنکشن پہ ایک دوسرے سے ملیں، اجنبیوں کی طرح قریب رہتے ہیں، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، لیکن سال سال ایک دوسرے کا حال احوال نہیں پوچھتے. کئی دفعہ ہم نے ایک بھائی سے دوسرے بھائی کے حالات پوچھے، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہی ہوں گے، عرصہ ہو گیا ہے، مصروفیت کی وجہ سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی. یہ بظاہر بتاتے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ کس چیز نے یہ بنیاد خراب کی ہے؟ کس چیز نے یہ طرز زندگی نابود کیا ہے؟ منافقت نے. اس بڑے خاندان کے اندر منافقت پیدا ہوئی ہے. کیوں منافقت پیدا ہوئی ہے؟ چونکہ پہلے ان کے وسائل زندگی کم تھے، ایک کھیت تھا، اس کی درآمد تھی، سب اسی سے کماتے تھے، ایک ایک کمرہ سب کے لیے کافی تھا، ایک ایک پلنگ سب کے لیے کافی تھا، اور مشترکہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی. صداقت تھی، جس کے پاس جو کچھ تھا وہ سب کے سامنے تھا، چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، پنہان رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. وسائل زندگی کی دوڑ نے انہیں منافق بنایا ہے، چونکہ اب الگ الگ کمانا شروع کیا ہے، چاہتے ہیں کہ دوسرے بھائی سے اپنی کمائی کو مخفی رکھیں، یا اپنے وسائل زندگی اپنے بنائیں تاکہ دوسرے بھائی اور اس کے بچے اس کو ہاتھ نہ لگائیں، وہ قریب نہ آئیں. یعنی اب پنہان رکھنے کے لیے، چھپانے کے لیے بہت کچھ ہو گیا ہے، پہلے چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، پنہان رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، جو کچھ تھا سامنے تھا، صداقت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، سب کو سب کا پتہ تھا. لیکن مادی وسائل کی دوڑ نے انسان کو ایسا موقع فراہم کر دیا ہے جس میں منافقت ہی بہترین طرز زندگی سمجھی ہے انہوں نے، کہ ایک دوسرے سے ہم پنہان رکھیں چیزیں، یعنی دو شخصیتیں بنائیں، دو روپ بنائیں، ظاہر ہمارا بھائیوں کے سامنے اور روپ ہو لیکن باطن میں ہمارا اور روپ ہو. مثلا ایک بھائی بیمار ہے، دوسرا بھائی اس کے پاس وسائل ہے، مال و دولت و ثروت ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ اب علاج کے لیے محتاج ہے، اس کو قرض چاہیے یا اس کو تعاون چاہیے، اس کو مدد چاہیے. اگر ایک گھر میں ہوتے اس کو پیسے اس پر خرچ کرنے پڑتے، یہ اپنے پیسے چھپا کے رکھتا ہے اور روزانہ اس کے سامنے آ کر اظہار کرتا ہے اپنی ناداری کا. وہ بیمار بھائی اظہار کرتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں علاج کراؤں، اور یہ سرمایہ دار جب یہ اپنا دکھ بیان کرتا ہے تو اس سے بھی زیادہ وہ کہتا ہے آپ کو تو صرف بیماری کے لیے پیسے نہیں ہیں، میرے گھر میں تو آج کھانا ہی نہیں پکا ہے کیونکہ سب نے میکڈونلڈ پہ کھایا ہے. وہ صحیح کہتا ہے کہ نہیں پکا ان کے گھر میں کھانا، سب شہر میں جا کے ریسٹوران میں کھا کر آتے ہیں یا باہر سے منگواتے ہیں، بڑے کسی معروف فوڈ انڈسٹری کا کھانا منگواتے ہیں، اور آ کر اس کے سامنے کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں تو کئی دن سے کھانا ہی نہیں پکا، کہ مسلسل برگر کھا رہے ہیں. اس چیز نے لوگوں کو منافق بنا دیا ہے، مادی وسائل کی دوڑ نے، مفادات نے منافق بنا دیا ہے، اور منافقت اجتماعی رویہ بن گیا ہے. اس وقت ہر ایک کے پاس دوسرے سے چھپانے کے لیے بہت کچھ ہے. وسائل زندگی اس قدر ہیں متنوع اور مختلف کہ بہت کچھ ہمیں دوسروں سے چھپانا پڑتا ہے، اسے پتہ نہ چلے، آگاہ نہ ہو. جب چھپانے کی باری آتی ہے پھر ہمیں دو روپ بنانے پڑتے ہیں، ایک دوسروں کو دکھانے کے لیے اور ایک اصلی روپ اپنا جو اپنے لیے خلوت میں اپنی چار دیواری کے اندر بناتے ہیں. اس طرح سے منافقت اجتماعی رویہ بن گیا ہے. اجتماعی منافقت سے مراد یعنی ایک قوم کی تہذیب، ایک قوم کی ثقافت بن گئی ہے. ثقافت ان اعمال اور ان حرکات کو کہتے ہیں، ان امور کو کہتے ہیں جو پوری قوم اپنا لیتی ہے، پورا معاشرہ جن چیزوں کو اپنا لے اسے ثقافت کہا جاتا ہے اس قوم کی. جیسے پاکستانی ثقافت، پاکستان کا یہ لباس ہے، شلوار قمیض پہننا پاکستان کی ثقافت ہے جو ختم ہوتی جا رہی ہے. اب اس کی جگہ پر یہ غلیل سوٹ عام ہوتا جا رہا ہے، یہ غلیل ڈریس جیسے پہن کے جوان بالکل غلیل کی طرح لگتا ہے کہ غلیل جا رہی ہے، انسان نہیں لگتا. اگر اس کا نظارہ سامنے سے کریں، پیچھے سے کریں، ایسے لگتا ہے چلتی پھرتی غلیل ہے یہ. وہ ثقافت ختم ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح اور جو اجتماعی رویے تھے لوگوں کے، وہ سارے بدلتے جا رہے ہیں. دوسری ثقافت کی یلغار ہے اس مقامی ثقافت کے اوپر. مغربی ثقافت جو تعلیمی نظام کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اور مختلف ذریعوں سے باقی تمام ثقافتوں کو تسخیر کرتی جا رہی ہے، مسلسل یلغار ہے اس کی، ہر طبقے کو اس نے تسخیر کر لیا. ثقافت ان رویوں کو کہتے ہیں، ان اعمال کو کہتے ہیں، ان رسم و رواج کو کہتے ہیں جو ایک پوری قوم اپنا لیتی ہے، اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، اسے اس قوم کی ثقافت کہتے ہیں. مثلاً پاکستانیوں کے ثقافت میں مسالہ دار کھانا ہے، چونکہ سب کھاتے ہیں اسی کو پسند کرتے ہیں. پاکستانی ثقافت میں یہ چیزیں شامل ہیں، یہ ساری پاکستان کی رسم و رواج، پوری قوم کا رویہ ہے. اسی طرح آج اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں، اس میں مسلمان غیر مسلمان کا فرق نہیں ہے، مشرقی اور مغربی کا بھی کوئی فرق نہیں ہے. منافقت بہت تیزی کے ساتھ دنیا کے ہر معاشرے میں رویہ بن گیا ہے، طرز زندگی بن گیا ہے، ثقافت کا حصہ ہے منافقت. دو شخصیتیں بنا کے رہنا، دو روپ بنا کے رہنا، دوغلا پن، دوری شخصیت، اور دکھانا کچھ اور ہونا کچھ اور، رکھنا کچھ اور، یہ رویہ اتنا عام ہوا ہے کہ اب کسی کو دوسرے سے تعجب نہیں ہوتا اور سب کو توقع بھی ہوتی ہے. ایک بڑی وجہ یہ کہ آج کسی کو کسی پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ سب ہم، جس طرح وہ خود اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کوئی سب کچھ سچ تھوڑی بتاتا ہوں کسی کو، جب میں کسی کو سچ نہیں بتاتا تو وہ بھی مجھے نہیں بتاتا، لا محالہ وہ قسمیں بھی کھاتا ہے لیکن یہ اعتماد نہیں کرتا، پھر بھی یقین نہیں آتا. کسی کو کسی پر اعتماد نہیں ہے، اعتماد ختم ہوا ہے منافقت کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ سب تہ دل میں جانتے ہیں کہ یہ سامنے میرے منافق ہے. منافق سے یہ مراد کے دو روپ ہیں، اس کے دو چہرے ہیں، یہ جو کچھ زبان سے کہہ رہا ہے ساری حقیقت یہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ اور بھی باتیں ہیں. کسی کو کسی پر کوئی اعتماد نہیں ہے، ایک عمومی منافقت کا، منافقت نے ذہنیتیں بنا دی ہیں. مثلا میں اس کی مثال، زندہ مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور ہر سال یہاں تقریب ہوتی ہے رجب کے، امیر المومنین کے یوم ولادت رجب کی مناسبت سے، اور حوزہ علمیہ کا حوزہ علمیہ کا یوم تاسیس منایا جاتا ہے، اور اس مناسبت سے ہمیشہ اعلان کرتے ہیں، اور نجی محفلوں میں، اجتماعی گفتگو میں یہ بتانا ضروری ہے، سب کو ضروری ہے، کم از کم ہر پاکستانی اور ہر پاکستانی شیعہ کو بتانا ضروری ہے تاکہ ان کے اندر احساس پیدا ہو اور ایک جرت پیدا ہو، احساس کمتری ختم ہو اس قوم کے اندر، اس لیے یہ نقطہ بتانا ضروری ہے ان کو. اور وہ یہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے لطف سے یہ حوزہ علمیہ بہت کم عرصے میں بنانا شروع ہوا، اور اس کی عمارت بنی، عمارت بننے کے بعد اس کے اندر نظام بنا، سسٹم بنا، اور اس لطف الہی کا ایک مظہر و منظر آپ ہیں، آپ عزیزان. آپ کا ہونا یہاں پر ایک لطف الہی ہے آپ کے اوپر، اس قوم کے اوپر، اور یہ حوضہ اس پوری قوم کے لیے اللہ کا ایک ہدیہ، اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے. اس میں کئی خوبیاں ہیں اس حوضے کے بننے میں جو قوم کے ہر فرد کو معلوم ہونا ضروری ہیں تاکہ اس قوم کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو، چونکہ ابھی نہیں ہے، نہ جوانوں میں خود اعتمادی ہے، نہ بڑوں میں ہے، نہ علماء میں ہے، نہ عوام میں ہے. خود اعتمادی کی نہایت و شدید کمی ہے. اور وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ پورا عمل جہاں تک جو کچھ ہوا، یہ سب اسی قوم، اسی پاکستانی قوم کے چند افراد نے سب کچھ کیا ہے. چند افراد پاکستانیوں نے، جن میں زیادہ تر کا تعلق لاہور ہی سے ہے، چند ایک لاہور سے باہر سے ہیں لیکن باقی لاہور سے ہیں، انہوں نے احساس کیا کہ یہاں اس طرح کا حوضہ، اس طرح کا مرکز بننا چاہیے. جب انہوں نے اظہار کیا تو ان سے بات ہوئی کہ اس طرح کا مرکز بن سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہے. انہوں نے ذمہ داری قبول کی کہ یہ ہم قبول کرتے ہیں، یہ وسائل ہم فراہم کرتے ہیں اور یہ حوضہ، یہ مرکز بننا چاہیے. 2010 میں یہ اس کا پہلا حصہ بنا، یہ جس میں آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، دوسرا فیز ہے. پہلا فیز دوسرا ہے جہاں آپ کے خوابگاہ ہے، وہ حصہ 2010 میں بنا، اس کا باقاعدہ افتتاح ہوا. ابھی 2014 ہیں، 4 سال اس حوضے کو ہو گئے ہیں. ابھی اس 4 سال میں اللہ تعالیٰ نے لطف و کرم کیا، ایک اچھی تعداد میں اساتید تشریف لائے، بہت ہی مخلص اور محنتی اساتید، درد رکھنے والے، سوز رکھنے والے. اسی طرح طلباء، کثیر تعداد میں طلباء، اس قدر طلباء زیادہ آئے گا، ہمارے پاس ہاسٹل میں جگہ دینے کے لیے کم پڑ جاتی تھی. کلاس روموں میں ہم بعض اوقات اسٹوڈنٹس کو جگہ دیتے ہیں خوابگاہ کے طور پر، یا جیسے ابھی آپ کے لیے جگہ نہیں ہے، آپ نماز حال میں سوتے ہیں، اگر جگہ ہوتی تو آپ کے لیے مناسب جگہ فراہم کرتے الگ الگ. انشاءاللہ دعا کریں اللہ توفیق دے کہ ان کارگاہوں کے لیے انشاءاللہ مناسب شایان شان جگہ فراہم کر سکیں ہم آپ کے لیے، کہ اس میں اس طرح یہ لشکری سونا نہیں ہوگا. اس میں یہ ہوگا کہ کوئی عمارت نہیں ہوگی بلکہ ایک خوبصورت فضا، سرسبز فضا، جس میں تمام تعلیمی تربیتی ماحول فراہم ہوگا، اور رہائش کے لیے خیمے ہوں گے جو آپ کو خود لگانے ہوں گے. آپ کو راشن پہلے ہی دے دیا جائے گا، یہ آپ کا ہفتے کا راشن ہے 10 آدمیوں کا، آپ نے اپنا خیمہ بھی لگانا ہے، اس کے اندر راشن بھی اپنا خود فراہم کرنا ہے، صفائی، تمام انتظام، جتنے بھی صفر سے آخر تک سب کچھ خود اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے. آپ نے کارگاہ اسی کو کہتے ہیں. انشاءاللہ خدا توفیق دے اور یہ بنے، یہ فضا، اور اس میں صحیح ماحول بنے گا. ابھی بہت ساری کمیاں ہیں یہاں پر، واش روم کم ہیں، سونے کی جگہ مناسب نہیں ہیں، اور اس حوالے سے اور چیزیں ہیں اس طرح کی، لیکن یہ تعلیم کے لیے بنا ہے. ظاہر ہے مدرسہ ہے، کارگاہوں کے لیے نہیں تھا، یہ تو ایک ریگولر تعلیم کے لیے فضا اس طرح سے بنی ہے. ایک بڑی تعداد میں طلاب یہاں موجود بھی ہیں اور رجحان بھی ہے، کثرت سے آ بھی رہے ہیں انشاءاللہ. ساتھ ہی اس کے خواتین کا حوضہ بن گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعمیرات شروع ہیں اور مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اب یہ بات جو بھی دیکھتا ہے پاکستانی، دیکھتے ہی پہلی چیز اس کے ذہن میں یہ آتی ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے. ہر احتمال ذہن میں دیتے ہیں، ایک احتمال یہ کہ یہ ایران نے دیا ہے، ایک احتمال یہ دیتے ہیں یہ باہر سے کسی نے دیا ہے، یہ تو غیر شیعہ ہیں وہ اس طرح کے احتمالات دیتے ہیں کہ یہ ایران نے دیا ہے، اور شیعوں کے اندر یہ پروپوگنڈا ہے کہ یہ ایجنسیوں نے دیا ہے، یہ فلاں نے دیا ہے، یہ فلاں نے دیا ہے، اس طرح کی باتیں ساری بات کریں گے. یہ کسی کے ذہن میں نہیں آتا کہ پاکستانی قوم میں، پاکستانی شیعوں میں ابھی بھی ایسے مومنین ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. اتنا شعور ان میں ہے، اتنی سنجیدگی ان میں ہے، اتنی ہمت و جرأت ان میں ہے. سارے قوم میں نامردی نہیں ہے، ابھی اس قوم میں مرد موجود ہیں، اور یہ خوب بات ہے، اچھی بات ہے، سب کے حوصلے بڑھانے والی بات ہے ان کو معلوم ہو. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میرا فریضہ ہے بتانا، اور مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی یقین نہیں کر رہا، مان نہیں رہا. کیوں؟ کہ کسی کو کسی پر اعتماد نہیں ہے. اعتماد کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سب نے دو چہرے بنائے ہوئے ہیں، دکھانے کا اور ہے اور چبانے کا اور ہے. جیسے کہتے ہیں نا، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. خوب، اسی طرح پاکستان کے اندر ہر ایک کا یہی حال ہے، اس کے دکھانے کے دانت اور ہیں، کھانے کے اور ہیں. جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ خود اسی قوم کے مومنین نے، اور وہ بھی چند مومنین نے، نہ زیادہ، بہت زیادہ اگر ہم انہیں کہیں تو پہلے چار تھے، پھر آٹھ ہوئے، اب دس ہو گئے ہوں گے، میں نے کبھی گنے نہیں، لیکن اتنی ہیں، انگلیوں کی تعداد سے زیادہ یقیناً نہیں ہے، انگلیوں کی تعداد سے آگے نہیں ہے، جنہوں نے یہ سارا خرچہ اٹھایا ہے اور اٹھا رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں. خود آپ ہی کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے یہ جو کھانا پکتا ہے، سحری اور افطاری، سادہ سا حساب ہے، آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنا خرچ ہوتا ہوگا اس کے اوپر. ظاہر ہے ایسی توفیق مومنین کو ہے، وہ بڑی خوشی سے آتے ہیں، دیکھتے ہیں آ کر کہ یہاں پوری قوم سے جوان آئے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تعلیم پا رہے ہیں، وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم ان کے لیے یہاں یہ فراہم کریں سب کچھ. چونکہ جو شرکا ہیں وہ تو فیس بھی دینے سے جان جاتی ہے ان کی، کہ باقی سارے کاموں میں خرچے کے لیے تیار ہیں، موبائل میں بیلنس روز 1000 روپے کا ڈال لیتے ہیں، لیکن کارگاہ میں فیس دینے سے جان نکلتی ہے ان کی. وہ یہ سمجھتے ہیں یہ نہیں جانی چاہیے، یہ ہماری شکست ہے، بس اس کو اپنی تاریخی شکست سمجھتے ہیں کہ ہم سے فیس کیوں وصول کر لی گئی ہے. یہ توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی ان کو دی ہے خدا نے، لیکن باور نہیں کرتے لوگ، یقین نہیں کرتے. اور میں پہلے بھی کہہ دیتا ہوں کہ مجھے بھی توقع نہیں ہے کوئی یقین کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے ملک کی حالت پتہ ہے، وجہ یہ کہ کسی کو کسی پر اعتماد نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے اعتماد نہیں ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ سب لوگوں کی دو شخصیتیں ہیں، دکھانے کی اور کھانے کی اور. یعنی یہ جو پیش کیا جا رہا ہے اندر یقیناً ایسے نہیں ہے، کیونکہ آج تک ہم نے کہیں بھی ایسے نہیں دیکھا کہ جو پیش کیا جاتا ہے باطن میں بھی وہی نکلے، اس لیے کوئی یقین نہیں کرتا. یعنی منافقت سب سے بڑا رکاوٹ ہے یہ بات ماننے میں کہ پاکستانیوں کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، پاکستانی قوم میں اتنا جذبہ موجود ہے، پاکستان کے مومنین میں یہ صلاحیت موجود ہے، اللہ نے ان کو. جو ابھی اسی سال میں نے مثال بھی دی، آپ نے سنی ہوگی، اور نمونہ بھی پیش کیا، یا مسجد بن رہی ہے، آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ، آپ کے پڑوس میں ہی بن رہی ہے ابھی، چونکہ آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، دیکھیں گے آپ مسجد، بہت عظیم و شان مسجد انشاءاللہ. دعا کریں جلدی تکمیل ہو جائے، اور اگلے سال جب آپ آئیں تو یہ درس و باس و دعا و مناجات و نماز سب مسجد میں ہو رہی ہو انشاءاللہ. وہ مسجد ایسی ہے جس میں کم از کم 10 سے 15 ہزار آدمیوں کی نماز کی گنجائش ہوگی. اس مسجد کی کہانی یہ ہے کہ ایک مومن بزرگ مسن 80 سال کے تقریباً، انہوں نے ایک مولانا سے کہا کہ میں آخری عمر میں ہوں، اور مجھے کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں سے میں اپنی آخرت کے لیے کوئی کام کر جاؤں. مولانا نے ان کا ہاتھ پکڑا اور یہاں لے آئے ان کو، وہ جنگ کے تھے، یہاں لاہور کے نہیں ہیں، جنگ کے تھے، ان کا ہاتھ پکڑا یہاں لے آئے. ہماری کوئی جان پہچان نہیں تھی ان شاہ صاحب سے، ان بزرگوں سے. ان مولانا نے زحمت کی اور یہاں لے آئے، انہیں کہا کہ یہاں اگر ہو رہا ہے کام دیکھ لو، اگر سمجھ آتا ہے، اعتماد ہے، تو یہاں مسجد کی ضرورت ہے، اور وہ بناؤ تم. آتے ہی انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، فوراً آئے بیٹھے اور کہا کہ مجھے آخرت اپنی آنکھوں سے نظر آ گئی ہے یہاں پر، اور آپ شروع کریں مسجد کا کام۔ ہم نے انہیں کہا کہ مسجد ہمارے پلان میں ہے، منصوبے میں ہے، لیکن اسے بنانے میں تھوڑا وقت لگے گا، ڈرائنگ چاہیے، ڈیزائن چاہیے، اور زمین کے کچھ مسائل، ان کی سیدھنی چاہیے ہوتی ہے، تو وہ ابھی رہتے ہیں مرائل باہر کے۔ انہوں نے کہا آپ کے پاس وقت زیادہ ہوگا، میرے پاس کم ہے۔ تو انہوں نے جلدی میں کہا کہ جلدی جلدی اس کا سنگ بنیاد رکھو، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اس کو بنانا چاہتا ہوں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ وعدہ لیا مجھ سے کہ ایک اور مجھ سے وعدہ کریں آپ، اور وہ یہ کہ یہ مسجد موقع دیں صرف میں ہی بناؤں، اور کسی کو اس میں شامل نہ کریں آپ، اگر کسی اور کو کوئی اچھا کام کرنا ہے تو اسے دوسرا کام دے دیں، یہ مجھے موقع دیں کہ مسجد میں بناؤں۔ میں نے انہیں کہا شاہ صاحب آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے یہ مسجد جتنی بن رہی ہے، اس وقت ایک ایکڑ ہمارے مد نظر تھا کہ 8 کنال میں یہ مسجد بننی تھی، اب وہ تقریباً 2.25 ایکڑ میں پہنچ گئی ہے، بڑھ گئی ہے وہ۔ بارکیفوں نے میں نے یہ بتایا کہ یہ 1 ایکڑ میں بننی ہے، اور اس میں اتنے ہزار آدمیوں کی گنجائش کی مسجد بڑی ہے، اور اتنی بڑی مسجد مہنگی ہوتی ہے، پیسہ لگتا ہے اس میں، آپ اندازہ لگا لیں یہ کام آپ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اپنی ساری زندگی بیچنا پڑی، میں بیچ دوں گا، لیکن میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ یہ مجھے ہی موقع دیں۔ انہیں خبر ملی کہ ہم نے 18 مئی کو اسی سال رجب کے پروگرام میں مسجد کا اناؤنس کیا، اور ان کا بھی بتایا کہ وہ بنا رہے ہیں مسجد، نام بھی لیا ان کا۔ انہیں یہ خبر کسی نے دے دی کہ وہاں تذکرہ ہوا ہے، اتنے بڑے پروگرام میں یہاں ہزاروں لوگ تھے، اس میں مسجد کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو پھر آئے بڑے تشویش کے ساتھ، دوبارہ آئے، اس پروگرام میں نہیں تھے، بعد میں آئے، اور آ کر کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے آپ نے اتنے بڑے مجمع میں مسجد کا ذکر کیا ہے، تو مسجد بنانے کا تو سب کو شوق ہوتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اور بھی لوگ اس میں آ جائیں، یہ مجھے ہی موقع دیں، میں گزارش کروں گا آپ سے کہ مجھے ہی موقع دیں میں بناؤں۔ تو میں نے دعا کی کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ، اور آپ ہی بنائیں، ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ کے ہاتھ سے تکمیل ہو۔ ایسے افراد اس قوم کے اندر موجود ہیں، جو باقی جگہوں پر کیا ہوتا ہے، جی کوشش کرو، چندہ مانگو، اور بھی لوگوں کو شامل کرو، اور بھی شہر کو شامل کرو، اور بھی پیسے والوں کو شامل کرو، بعض لوگ یہ اصرار کرتے ہیں، یہ اصرار کر رہے ہیں کہ مہربانی کر کے کسی اور کو شامل نہ کرو، یہ مجھے تنہا بنانے دو۔ یہ واقعاً ایک قوم کے اندر جذبے کا اعلیٰ نمونہ ہے موجود، اور اس طرح کے جذبے قوم کے اندر فراوان ہیں۔ لیکن اس بات کو کوئی ماننے کے لیے، مسجد بن جائے گی، وہ بانی شاہ صاحب خود بھی موجود ہیں آنکھوں کے سامنے، سب ان کو جانتے بھی ہیں، لیکن یقین پھر بھی کسی کو نہیں آئے گا، پھر بھی یہی کہیں گے ایران نے بنائی ہے۔ وجہ کیا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اعتماد نہیں ہے کسی کو، اعتماد اس وجہ سے نہیں ہے کہ اجتماعی طور پر سب کے سب دو شخصیتیں، دو روپ رکھتے ہیں، دکھانے کا اور کھانے کا اور ہے، اور اس وجہ سے جب کوئی بات سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ بھی اسی اجتماعی رویے کا ایک حصہ ہے، یہاں بھی اندر کوئی اور کہانی ہے، ہمیں بتانے کے لیے یہ کہانی بنائی گئی ہے، بس یہاں بھی دو باتیں ہوں گی، ممکن ہے اندر کچھ اور چیز ہو، یقین نہیں کرتے۔ یہ سب منافقت کے نتیجے ہیں، منافقت کے نتیجے ہیں کہ منافقت نے اعتماد ختم کر دیا ہے۔ کس وجہ سے؟ مفادات کی وجہ سے۔ مفادات نے جوائنٹ فیملی سسٹم توڑ دیا ہے، مشترکہ خاندانی نظام توڑ دیا ہے۔ اب پہلے اقدار تھیں، کئی خاندانوں میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی الجھ پڑتے ہیں، وہ طالب علم سمجھ کر کبھی مشورے کے لیے آ جاتے ہیں ہمارے پاس، کبھی کبھار اپنے گھریلو مسائل بتاتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے بھائیوں میں آپس میں یہ مشکلات ہیں۔ میں انہیں پہلا مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آپ جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، بالکل اپنی بیوی بچے پکڑو ان کو ہاتھ، اور اسی صلح میں، احترام میں، اچھے ماحول میں ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ، کرائے پہ اپنا گھر لے لو، خرید لو، جیسا بھی ہے خیمہ لگا لو، لیکن الگ ہو جاؤ۔ وہ حیران ہوتے ہیں کہ باقی سب کہتے ہیں کہ ان باتوں کو نظر انداز کرو اور ایک ہی ساتھ رہو، الگ ہونا اچھا نہیں ہے، انہیں پسند نہیں آتی بات، بس اوقات انہیں بتانا بھی پڑتا ہے کہ کیوں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ الگ ہو جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ طرز زندگی کامیاب تھی، اور کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ صداقت تھی، صراحت تھی، ویلیوز تھیں، اقدار کے ساتھ زندگی بسر ہوتی تھی. اور ان اقدار میں یہ تھا کہ بڑا بھائی باپ کہلاتا تھا، کہتے بھی تھے، اور واقعاً اس کو چھوٹے بھائی باپ ہی کا درجہ دیتے تھے، بھائی نہیں سمجھتے تھے، اس کا حکم باپ کی حیثیت رکھتا تھا، اور چھوٹے بھائی کو بیٹا سمجھا جاتا تھا، اور واقعاً بیٹا ہوتا تھا. یہ اقدار تھیں. جب تک یہ اقدار تھیں، مشترکہ خاندانی نظام قائم تھا، صراحت تھی، صداقت تھی، اور اقدار. اب اقدار کی جگہ وسائل، مفادات، اور صراحت کی جگہ منافقت آ گئی ہے. اور وہ جوائنٹ سسٹم جو اقدار کی بنیادوں پہ قائم تھا، اب مفادات کی بنیادوں پہ قائم نہیں رہ سکتا. روزانہ جھگڑے ہوں گے، اس گھر میں روزانہ فساد ہوگا، اس گھر میں روزانہ لڑائیاں ہوں گی، اس گھر میں روزانہ ایک دوسرے کا دل توڑا جائے گا، ایک دوسرے کا دل دکھایا جائے گا. سمجھدار والدین وہ ہیں کہ جو بیٹے کو فوراً شادی کرائیں، الگ کر دیں، جو اپنا الگ زندگی رہو، دوسرے بھائی کے ساتھ نہیں رہنا. کیوں؟ ظاہر ہے کہ اس وقت بھائیوں کے درمیان وہ صداقت نہیں ہے، صراحت نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، ویلیوز نہیں ہے. بڑا بھائی اب باپ نہیں ہے، چھوٹا بھائی بیٹا نہیں ہے، بلکہ دونوں رقیب ہیں. بڑا بھائی یہ دیکھتا ہے کہ یہ چھوٹا میرا، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ حصہ بھی مجھے ملتا. اور بڑا بھائی کہتا ہے یہ رکاوٹ ہے، بات بات میں مجھے ٹوکتا ہے، مداخلت کرتا ہے، یہ کون ہوتا ہے مجھے ٹوکنے والا؟ میں آزاد ہوں، اب میں بالغ ہو گیا ہوں، اب پڑھ لکھ گیا ہوں، اب مجھے آزادی ہونی چاہیے. یہ بڑا بھائی ہر بات میں مجھے پوچھتا ہے کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، یہ ساتھ کون تھا تمہارے، رات کیوں گھر میں نہیں آئے، تم کون ہوتے ہو مجھے پوچھنے والے. وہ اقدار ختم ہو گئی ہیں. اقدار کی جگہ مفادات، ویلیوز کی جگہ وسائل، اور صراحت و شفافیت و صداقت کی جگہ منافقت آ گئی ہے. اس وجہ سے وہ طرز زندگی، وہ خاندانی نظام آج کامیاب نہیں ہے. اس دور میں جیسی حالت ہے ویسا خاندان بناؤ، تاکہ کم از کم عید پہ تو ملتے رہو ایک دوسرے سے، دکھ سکھ میں تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے قابل رہو. اور اگر کوشش کی منافقت کے ساتھ قریب رہنے کی، ایسے دور ہو گئے کہ ایک دوسرے کے جنازوں میں بھی نہیں آؤ گے. تو منافقت اس طرح دور کرے گی، ایک دوسرے کا دشمن بنائے گی، وہ نفرت ہو جائے گی. منافقت نے جڑیں اکھاڑنا شروع کر دی ہیں. اس لیے رسول اللہ جو فرمایا حضرت نے، مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے بڑا خطرہ منافقت کا ہے، منافقت ان کی زندگی کو تہ و بالا کر دے گی. اس میں حزبی منافقت سب سے زیادہ خطرناک ہے، سب سے خطرناک منافقت حزبی منافقت ہے. اور اس کے بعد اجتماعی منافقت ہے کہ جب منافقت پوری قوم کا رویہ بن جائے، پوری قوم کی ثقافت بن جائے، پوری قوم کی تہذیب بن جائے، کلچر بن جائے، اور اس کے معمولات کا معیار بن جائے. اور تیسرے درجے پر انفرادی منافقت ہے کہ عموماً مدرسین اخلاق و اخلاقی باسوں میں تیسرے تھرڈ کلاس منافقت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، یعنی انفرادی منافقت. وہ منافقت اتنی نقصان دہ نہیں، اگرچہ وہ بھی تباہ کن ہے، لیکن تخریب کے لحاظ سے اور فاسد اثرات کے لحاظ سے سب سے زیادہ تباہ کن حزبی منافقت ہے، سیاسی، اور دوسرے نمبر پر اجتماعی منافقت ہے، جہاں منافقت عموم معاشرے کا رویہ بن جائے. تیسرے درجے پر انفرادی منافقت ہے. منافقت کے اسباب میں مکر و فریب ایک باعث تھا. ایک چیز جو انسان کو منافق بناتی ہے، عادت ہے، عادتیں انسان کو منافق بنا دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ دیا ہے، لیکن یہ انسان اپنے ارادے کا سوئچ آف کر دیتا ہے، استعمال نہیں کرتا، اور ارادے کی جگہ عادت آ جاتی ہے. ارادہ، نیت، سوچ، سوچنا، فیصلہ کرنا، اور جانچ پڑتال کر کے، اچھے برے کی تمیز دے کر پھر کوئی راستہ اختیار کرنا، یہ ارادہ ہے. عادت انسان کے جسم یا انسان کے نفس کی ڈیمانڈ کا نام عادت ہے. عادت کا مطلب ایسی صفت جو انسان میں رچ بس جائے. نشے ہیں، تمباکو نوشی مختلف شکلوں میں کرتے ہیں، بعض سگار کی صورت میں تمباکو نوشیں، بعض نسوار کی صورت میں تمباکو، بعض پان کی شکل میں تمباکو، بعض گٹکا کی شکل میں تمباکو، یہ زہر مار بہت سارے طریقوں سے ٹھونستے ہیں، بدترین ذائقہ اور بدترین تاثیر ہے، پھر بھی انسان یہ استعمال کرتا ہے۔ نشے کی اکثر چیزیں بد ذائقہ اور بد کیفا اور بد تاثیر ہیں، لیکن انسان پھر بھی ان کے پیچھے دوڑتا ہے۔ نسوار دیکھنے میں بھی مکروہ، ذائقے میں بھی مکروہ، تاثیر میں بھی مکروہ۔ ایسے نسوار نظر آتی ہے جیسے پرندے کی بیٹ ہوتی ہے، اس کے باوجود کھاتے ہیں، منہ میں رکھتے ہیں، اس مکراہیت کے باوجود اس کو منہ میں رکھتے ہیں۔ بس جوک لطیفے بنے ہوئے نا کہ پاکستانی گئے کسی ملک میں، جا کر نسوار تھوکی اور انہوں نے، سروے والوں نے وہ تھوک لیا، لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا تو کسی پرندے سے ملتا جلتا نہیں تھا، اس کے عناصر ہی بالکل مختلف تھے۔ تو ان کے لیے چیلنج بن گیا کہ کوئی نایاب پرندہ، خلائی مخلوق کسی دوسرے سیارے سے اترا ہے زمین پر اور یہاں بیٹ کر کے چلا گیا ہے، اس کو پکڑا جائے۔ بعد میں یہ پوسٹر لگے، اشتہار لگے، تو پاکستانی نے جا کر کہا کہ اتنے پریشان نہ ہو، یہ میں نے تھوکا تھا یہ نسوار۔ کس طرح اپنے اوپر ٹھونستے ہیں، سختی کے ساتھ تکرار کرتے ہیں، عادت بنتی کیسے ہے، پہلے یہ توجہ فرمائیں۔ عادت کا معنی عرض کیا ہے، وہ صفت حالت جو انسان میں راسخ ہو جائے، رچ بس جائے، جڑیں جما لے، گہری ہو جائے، اسے عادت کہتے ہیں۔ ایسی صفت جو رچ بس جائے، راسخ ہو جائے، انسان کے وجود میں سما جائے، پیدا اس طرح سے ہوتی ہے کہ بار بار ایک عمل کو تکرار کرنے سے انسان میں یہ صفت پیدا ہوتی ہے۔ سگریٹ پیا، ایک کش لگایا، ایک اثر پڑتا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، جب ایک مہینہ مسلسل یہ عمل تکرار کیا، مکروہ عمل، ناگوار عمل، یہ حالت صفت وجود میں، جسم میں رچ بس جاتی ہے۔ پھیپھڑے کسی اور کام کے لیے اللہ نے بنائے تھے، لیکن سگریٹ نوش اس سے کسی اور کام کا استفادہ کرتا ہے۔ پھیپھڑے آکسیجن کے لیے بنائے تھے اور اس میں دھواں پھینکتے ہیں، ان کی بناوٹ ایسی ہے پھیپھڑوں کی کہ وہ پاک صاف ستھری آکسیجن کے لیے ہیں، اور پھیپھڑوں تک آکسیجن پہنچنے کے لیے کتنے فلٹر لگے ہوئے ہیں، ناک کا لمبا ایک نالی سانس کی، اس کے اندر کتنے فلٹر لگے ہوئے ہیں۔ آپ اگر غور کریں، ناک میں سب سے پہلے، ناک میں ہوا جانے کا جو سوراخ ہے، خاص ترتیب سے ہے، اس کا رخ اوپر کی طرف یا سامنے کی طرف نہیں ہے، بلکہ انحناء ہے اس کے اندر، کہ ڈائریکٹ ہوا اس کے اندر نہ جائے، چونکہ ہوا نیچے سے اوپر نہیں چلتی، سامنے سے آتی ہے، سامنے سے آ کے آپ کے اس ناک کے کونے سے ٹکراتی ہے، ٹکرا کے ہوا ٹوٹتی ہے، ٹوٹ کے تھوڑی سی ملائم جھونکا نیچے جاتا ہے، دائیں بائیں چلی جاتی ہے، چونکہ ناک اس طرح سے ترچھا بنا ہوا ہے، جہاز کے نوک کی طرح ہے آپ کا ناک، جہاز کی نوک اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ اس نے ہوا کو چیرنا ہوتا ہے، ہوا کو چیرنے کے لیے جہاز کو ایسے بنایا جاتا ہے۔ ناک کا ایک کام ہوا کو چیرنا ہے، اگر یہ سامنے سوراخ ہوتے، وہ جھونکا جو آیا تھا وہ سیدھا اندر داخل ہو جاتا ہے، جیسے بانسری میں پھونک مارتے ہیں تو اس وقت کیا نتیجہ ہوتا، کہ جب آپ سانس لے رہے ہوتے ہیں تو سب کے گلے سے بانسری کی آوازیں نکل رہی ہوں گی، اگر یہ سوراخ سامنے ہوتے۔ اس کا نوک بنائی گئی ہے کہ اس ہوا کو چیرے، چیر کے ہوا کا جو بڑا دباؤ ہے وہ دائیں بائیں ہو جاتا ہے، اور ایک ملائم ہوا کا حصہ نیچے آتا ہے، جس سے سانس لینے کے لیے دباؤ نہیں ہوتا اس کے اندر۔ اندر جب ناک میں ہوا جاتی ہے، بال شروع ہو جاتے ہیں ناک میں، پہلا فلٹر کہ موٹی موٹی چیزیں، مکھی مچھر اور یہ چیزیں یہیں پر رک جائیں، یہ باقاعدہ خاردار تارے ہیں اندر لگی ہوئی، آپ کے لیے بال ہیں لیکن مچھروں کے لیے یہ خاردار برچیاں ہیں، یہ بال مچھر کا پیٹ چیر دیتا ہے، ناک کا بال اور آنکھ کا بال، برچی ہے تیز، کبھی کبھی مچھر ٹکراتا ہے آنکھ سے، پھر اڑ کے واپس نہیں جاتا، وہیں اٹک جاتا ہے، لٹک جاتا ہے، کیونکہ برچی اس کے پیٹ میں چلی گئی، تیز ہے، انگلی کو نہیں چبھتی لیکن مچھر کو چبھتی ہے، یا حشرے کو چیر پھاڑ دیتی ہے یہ برچی۔ ناک میں بھی ایسا ہی بال ہے فلٹر، پھر اس کے آگے چھوٹے چھوٹے بال ہیں، چونکہ بعض چیزیں چھوٹی بڑے بالوں سے گزر کے گھوم کے چکر دے کے اندر چلی جاتی ہیں، آگے چھوٹا باریک حفاظتی نظام ہے۔ اس کے بعد ایک خوبصورت نظام ہے، وہ کیا ہے، آگے ایک حوض ہے رطوبت کا ناک کے پچھلے حصے میں، آپ سب کے ناک کا پچھلا ایسا مرطوب ہے، کیچڑ سا بنا ہوا ہے وہاں پر، تاکہ کوئی حشرہ، کوئی ریزہ، کوئی ایسی ہوا کے علاوہ کوئی چیز اس سے گزر نہ سکے، وہاں پھنس جائے، وہ اس کو روک لیتا ہے وہیں پر۔ خوبصورت اللہ کا صنعت ہے، حکمت آپ کی حفاظت کے لیے۔ پھر اس کے بعد آگے ڈھکن لگا ہوا ہے، جب آپ سانس لیتے ہیں وہ ڈھکن اٹھتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر یہ سانس ایک لمبی نالی سے گزر کے آپ کے پھیپھڑوں میں جاتی ہے، وہاں پر پھیپھڑے اس کو منتقل کرتے ہیں، خون کے اندر جتنی مقدار چاہیے ہوتی ہے، یہ سب آپ کی زندگی کے لیے۔ تمباکو نوش، سگریٹ نوش، اس سے رکشے کا کام لیتا ہے، کش لگائے گا اور ایک ہی سانس میں پورا سگریٹ جلائے گا، پھر اس کے بعد جتنے بدن کے سوراخ ہیں سب سے دھواں باہر نکالے گا۔ یہ کوئی مہارت ہے، یہ مقابلے کرتے ہیں آپس میں، کبھی اس کو پتہ نہیں ہے یہ گلے کا کینسر ہوتا ہے، اس سے ناک خراب ہو رہا ہے، زبان خراب ہو رہی ہے تیری، منہ خراب ہو رہا ہے تیرا، اور پھپھڑے خراب ہو رہے ہیں، پورا نظام خلقت اپنا تباہ کر رہا ہے، تو کتنی تباہی اپنے اندر ڈال رہا ہے، عادت ہے، عادت سے مجبور ہے۔ ارادہ اس کو کہتا ہے کہ مضر چیز ہے، لیکن عادت اسے مجبور کرتی ہے کہ یہ تجھ نے کرنا ہے، یہ ناگوار کام۔ ہم عادتوں کے اسیر ہیں، یہ غور سے سنیے یہ بات۔ ماہ رمضان وہ پربرکت مہینہ ہے جو ایک بہت بڑا اثر ہم پر چھوڑتا ہے، اور وہ عادتیں ہماری عادتوں سے نجات دیتا ہے۔ روزے کا مطلب یہی ہے کہ عادتیں چھوڑ دو، جو کچھ عادتاً کھاتے پیتے تھے، کرتے تھے، وہ سب چھوڑ دو آپ، اور عادت کی جگہ ارادے کو تقویت کرو۔ عادتیں جتنی کمزور ہوں گی ارادے مضبوط ہوں گے۔ انسان کے راہیں مقاصد ارادوں سے حاصل ہوتے ہیں، عادتوں سے حاصل نہیں ہوتے۔ عادتوں کے اسیر فقط لذتیں اٹھانے کے پیچھے ہوتے ہیں، مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتے۔ تعلیم میں کامیاب وہ ہیں جو ارادے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو عادت کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ تعلیم میں ناکام ہیں۔ دنیا و آخرت کی کامیابیاں ارادے کے تحت ہیں، ارادوں کی مضبوطی اور ارادوں کی بلندی۔ علامہ اقبال کے بقول، چب آیت مار درا تب اے بلندی مشرب نابی، مرد کو مرد بننے کے لیے کیا چاہیے، بلند ہمت، اعلیٰ ارادہ چاہیے۔ عادتیں بہت بڑی زہر ہیں ارادوں کے لیے، جو بھی عادتوں کا اسیر ہے وہ ارادے میں کمزور ہے، اور جو ارادے میں کمزور ہے وہ انسانی سفر طے نہیں کر سکتا، بیچارہ وہ بدبخت ہے وہ انسان جو عادتوں کا اسیر ہے۔ سب سے برا قیدی عادتوں کا قیدی ہے، عادتیں بہت تباہی مچاتی ہیں عزیزان، اور ماہ مبارک روزہ عادتوں سے آزاد کراتا ہے ہمیں، ارادے ہمیں مضبوط کرنے کی۔ مثلا بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی سامنے موجود ہے، نہیں پیتا، کیوں نہیں پیتا، چونکہ ارادہ کر لیا ہے۔ ارادہ یہ ہے کہ پیاس میں بھی پانی نہیں پینا، نہیں پیتے آپ پانی۔ عادت انسان کو منافق بنا دیتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو عادتوں کے اسیر ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، سامنے کہیں گے روزہ ہے، اندر ٹوائلٹ میں جا کے سگریٹ پی کے آ جائے گا، ٹوائلٹ میں جا کے نسوار کھا کے آ جائے گا، یہ منافق ہے۔ منافقت، عادت نے اس کو منافق بنا دیا ہے۔ لوگوں کو پیش کرتا ہے اپنی ارادی شخصیت، در حقیقت ہے وہ عادت کا اسیر شخصیت، عادتوں کا اسیر منافق ہوتا ہے یا باغی ہو جاتا ہے، عادتوں کا اسیر شیطان زدہ ہوتا ہے. شیطان کے لیے آسان ہدف عادتوں کا اسیر ہے، چونکہ اس میں ارادہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. عادت اور ارادہ کے لیے میں نے پہلے بھی طلباء کی خدمت میں ایک اصطلاح استعمال کی تھی، جس سے آسانی سے بات آپ کو بھی سمجھ میں آئے گی. آج کل چیزیں زیادہ الیکٹرانک ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہیں، پرانی چیزیں ساری ان کو کہتے تھے مینول تھیں، مادری زبان میں ان کو کہتے تھے مینول. اور اب الیکٹرانک ٹیکنالوجی میں جو کچھ بن رہا ہے یہ سب آٹومیٹک ہیں. آپ فرق سمجھتے ہیں سارے، اس چیز کا فرق سب سمجھتے ہیں. بے شک جو نسوار کھاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، پان پیتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ سب سمجھتے ہیں مینول اور آٹو کا فرق کیا ہے. مینول کا یہ ہے کہ جس میں آپ کو خود اس کو تنظیم کرنا پڑتا ہے. آٹو آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، اس کے اندر ہی سسٹم لگا ہوا ہے، کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، آپ صرف ایکسلیٹر دباتے جائیں، آن کر دیں، باقی اس نے خود سارا کام کرنا ہے. عادت آٹو سسٹم ہے انسان کے اندر، جس میں انسان کا اپنا اختیار اپنے وجود پر نہیں ہوتا، آٹو پہ چڑھے ہوئے ہیں سارے. عادت نے سب کچھ کروانا ہے، عادت نے سلانا ہے، عادت نے اٹھانا ہے، عادت نے کھلانا ہے، عادت نے پلانا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ دیا ہے. یعنی سارے انسان مینول ہیں، بے شک ٹیکنالوجی جو بھی ہو جائے، الیکٹرانک ہو جائے اور سپرسونک ہو جائے یا نینو ٹیکنالوجی، جو بھی ہو، دنیا میں عجیب و غریب ٹیکنالوجی آئیں گی، ہوں گی، مزید آگے بھی ترقی ہوگی، لیکن انسان نے مینول ہی رہنا ہے. مینول سے مراد یعنی ارادے سے، ہمیشہ ارادے سے سارے کام کرو، عادت نہ بناؤ اپنی. اس لیے نماز عادت کے تحت نہ پڑھو، ارادے کے تحت. ہر نماز میں نیت شرط ہے، نماز کا پہلا واجب نیت، نیت یعنی ارادہ، ارادی کام ہے. ورنہ یہ کہہ سکتے تھے چند دن نماز پڑھو عادت ہو جائے گی، پھر اس کے بعد عادت کی نمازیں پڑھو گے، بے فائدہ ہیں عادت کی نمازیں. ارادے کی نمازیں، نیت کی نمازیں چاہیے. روزہ رکھنے کے لیے ارادہ کرنا پڑتا ہے. انسان کی طاقت ارادے میں ہے، انسان کی طاقت جسم میں نہیں ہے، انسان کی طاقت بازو میں نہیں ہے، انسان کی طاقت اس کے پٹھوں میں نہیں ہے، انسان کی طاقت اسلحے میں نہیں ہے، انسان کی طاقت مال میں نہیں ہے، انسان کی ساری طاقت اس کے ارادے میں ہے. اگر 10 آدمی ارادہ کر لیں 10,000 پر غلبہ پا سکتے ہیں. 5 کروڑ آدمی عادت کے تحت ہوں، ان کا مذہب بھی عادت، ہمیں عادت ہے یہ کام، محرم میں عادتیں پوری کرتے ہیں، رسمیں اکثر، رسومات کیوں پسند ہیں ہمیں؟ رسومات کا اثر تمباکو کی طرح ہوتا ہے، تمباکو سے عادت کو تسکین ملتی ہے، رسومات سے بھی عادتوں کو تسکین ملتی ہے. جب ہم کوئی رسم بجا لاتے ہیں عادت کو تسکین ملتی ہے، چونکہ ہمارے اندر عادت موجود ہے، یہ بھوکی ہو جاتی ہے عادت، تشنا ہو جاتی ہے، تشنا جب ہوتی ہے تو اس عادت کو پورا کیا جاتا ہے. مثلا تمباکو نوشی کی عادت تشنا ہے، کیسے سکون ملے گا؟ کش لگانے سے. نشے کی عادت ہے، تشنا ہے، بھوکا ہے، کیسے سکون ملے گا؟ نشہ کرنے سے. اسی طرح رسوماتی لوگ عادت کو سکون پہنچاتے ہیں، ان کی عادتیں ہیں یہ کام کرنا. دین سارا ارادی ہے، دین میں کوئی چیز عادت نام کی شامل نہیں ہے، ارادے سے سارے کام، ارادے سے کرو اپنے. اور انسان کی طاقت کا راز ارادہ ہے. اگر 5 کروڑ لوگوں میں ارادہ نہ ہو، بے ارادہ ہوں، یہ شکست کھا جائیں گے. شہید صدر باقر الصدر، صدر اول، ان کا تجزیہ بہت خوبصورت تجزیہ ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لیے، کہ کہ امام حسن علیہ السلام نے کیوں اقتدار، حکومت، امت، ملت سب کچھ معاویہ کو دے دیا؟ شیعوں کو جواب دینا چاہیے اس کا، حکومت امام کی تھی، اقتدار ان کے پاس تھا، قوم ملت ان کے پاس تھی، ملک مملکت ان کے پاس تھا، ایک صلح نامے معاہدے کے تحت معاویہ کو دے دیا، کیوں دیا؟ بعض کہتے ہیں اس لیے کہ ان کے مزاج میں امن پسندی تھی، غلط ہے یہ بات، امام حسن کا مزاج ایسا ہی تھا جیسے امام حسین کا مزاج تھا، ایک مزاج تھا دونوں، ایک ماموریت، ایک امامت، ایک ہی سلسلہ تھا، کیوں انہوں نے جنگ کی، انہوں نے صلح کی؟ ان کے پاس، امام حسین کے پاس حکومت نہیں تھی، حکومت یزید کے پاس تھی، امام حسین نے قیام کیا یزید کے خلاف، اور ادھر الٹ تھا، حکومت امام حسن کے پاس تھی، معاویہ کے پاس نہیں تھی، یہ حکومت معاویہ کے حوالے کر دی۔ اس میں کئی آراء ہیں، بحثیں ہیں، ظاہر ہے ممبر پہ ذاکر خطیب کچھ اور کہتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں کچھ اور ہے، ہر مسلک کا آدمی اپنی اپنی تجزیہ تحلیل کرتا ہے اور ہر بات کرتے ہیں سوائے اس کے جو کرنی چاہیے وہی نہیں کرتے، جس کا کرنا ضروری ہے، اور وہ بات شہید صدر نے کی ہے اس بحث میں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ امام حسن نے اس لیے یہ اقتدار و حکومت معاویہ کو دے دیا کہ امام حسن کے لشکر میں اور امام حسن کے ساتھیوں میں اور صحابیوں میں ارادہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ارادہ ختم ہو گیا تھا، مفقود تھا، اوپر سے لے کے نیچے تک، سپہ سالار اعلیٰ جنگ کا بے ارادہ شخص اور امام کے خیمے کا نگہبان محافظ وہ بھی بے ارادہ انسان تھا۔ جب اتنی بڑی فوج، اور بہت بڑی فوج تھی، اتنی بڑی فوج بے ارادہ، بے ارادہ فوج عدد میں جتنی بھی ہو صفر ہے، زیرو ہے۔ اب آپ دیکھ لیں عراق کے اندر اس وقت اکثریت شیعہ کی ہے، عراق کے اندر آج نہیں پہلے بھی اکثریت شیعہ تھے، لیکن صدام حکومت کر رہا تھا۔ اب جب کہ صدام گیا دوبارہ ان کو موقع ملا، جمہوری حکومت قائم ہوئی، ابھی داعش نے قبضہ کر لیا سارے ملک پر، دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا ملک کے اکثر حصے پر، کس چیز کی کمی ہے عراقیوں میں؟ اسی کی کمی ہے جو امام حسن کے زمانے میں تھی، ارادے کی کمی ہے۔ اگر ایک مملکت میں اکثریت ایک مذہب رہتا ہو، اس پر حکومت دوسرا مذہب کر رہا، کیونکہ اس کے اندر ارادے کی کمی ہے۔ پاکستان کے 5 کروڑ شیعہ میں کس چیز کی کمی ہے؟ جذبے کی کمی ہے؟ نہ، جوش کی کمی نہیں ہے، پیسوں کی کمی نہیں ہے، جوانوں کی کمی نہیں ہے، ووٹوں کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ایک چیز کی کمی ہے، ارادے کی کمی، ارادہ نہیں ہے اس قوم کے اندر، عادتیں ہیں اور رسمیں ان کے عادتوں کو تسکین پہنچا دیتی ہیں، محرم میں رسومات بجا لا کر اپنی عادتوں کو سکون پہنچا کے پورا سال خاموشی سے گمنامی میں بسر کر کے، پھر جب محرم آتا ہے عادتیں دوبارہ طلب کرتی ہیں، مطالبہ ہوتا ہے، پھر رسومات چاند بجا لا کے پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ عادتیں نقصان دہ ہیں، سخت نقصان دہ ہیں۔ ایک عادتوں کا نقصان یہ کہ انسان کو منافق بنا دیتی ہے عادت۔ جہاں ارادوں کی کمی ہو، عادتیں غلبہ رکھتی ہوں، منافقت زیادہ ہوگی وہاں پر۔ منافقت کا ایک اور، چونکہ بحث منافقت کی طویل ہے، وہ ابھی آیات کو ہم نے پڑھنا ہے، تجزیہ تحلیل آیات کا رہتا ہے، میں یہ باب تیزی سے ختم کرتا ہوں، اگرچہ اس میں ہر موضوع کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن اس کو تیزی سے آگے گزارتے ہیں۔ ایک اور عامل منافقت کی پیدائش کے لیے، انفرادی منافقت، جماعتی منافقت اور اجتماعی منافقت کی پیدائش کے لیے ایک بڑا عامل بزدلی ہے۔ بزدل انسان منافق ہوتا ہے یقیناً، بزدل قوم منافق ہے، بزدل گروہ منافق ہے، بزدل ٹولہ منافق ہے، بزدل حزب منافق ہے، بزدلوں کی جماعت منافق جماعت ہوگی، چونکہ بزدل ہے، جرت نہیں ہے اس کے اندر، دو شخصیتیں بناتا ہے، دو روپ بناتا ہے، کھل کے اپنا موقف بیان نہیں کر سکتا، اپنا چہرہ، اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے نہیں لاتا، چونکہ ڈرتا ہے، بزدل ہے۔ بزدل اگر ممبر پہ بیٹھ جائے، اس کا جی کرتا ہے لوگوں کو حق بتائے، لیکن لوگوں سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو عوام پسند بناتا ہے، عوام کا مزاج دیکھتا ہے۔ ایک خطیب، مشہور خطیب کے بارے میں ہیں، وہ مجلس پڑھی، انہوں نے ایک واقعہ پڑھا، وہ لوگوں کو معلوم تھا جھوٹ ہے یہ واقعہ۔ جب مجلس پڑھ کے اترے تو لوگوں نے کہا یہ کیا پڑھ دیا آپ نے، تو کہنے لگے یہ فلاں نے کہا تھا پڑھو، میں نے پڑھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ خود عالم ہیں، خطیب ہیں، انہوں نے آپ کو کہا پڑھ دو تو آپ نے پڑھ دیا ہے؟ کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں، آپ کہتے ہو نہیں پڑھوں تو میں نہیں پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا پڑھو، پڑھ دیا، آپ کو پسند نہیں ہے تو میں نہیں پڑھوں گا۔ لوگوں نے کہا آپ کا اپنا کوئی دین ایمان نہیں ہے کہ میں نے وہی پڑھنا ہے جو درست ہے، غلط نہ پڑھوں؟ جانتے ہیں غلط کیا ہے و صحیح کیا ہے، لیکن عوام کی ڈیمانڈ دیکھتے ہیں، عوام کا مطالبہ دیکھتے ہیں، بزدل ہیں، خوف ہے ان کے دلوں کے اندر۔ اور بزدلی مرد کو نامرد بناتی ہے، بزدلی تباہ کن صفت ہے، بہت خرابیاں بزدلی سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بڑا نقصان بزدلی کا منافقت ہے، انسان کو اور قوم کو منافق بنا دیتی ہے، دو چہرے اور دو روپ بنا دیتی ہے۔ ایک اور عامل منافقت کی پیدائش کے لیے حیرت، کنفیوژن ہے، کنفیوز قوم منافق ہو جاتی ہے، کنفیوز انسان منافق ہو جاتا ہے۔ یعنی جس کے لیے کوئی مسئلہ حل نہ ہو، واضح نہ ہو، روشن نہ ہو، اسے پتہ نہ ہو کہ حقیقت کیا ہے، قرآن نے یہ ذکر کیا ہے منافقین کی یہ صفت کہ مذبذب ہوتا ہے منافق، مذبذبین بین ذلک، یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ بات سنتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک لگتی ہے، وہ بات سنتے ہیں کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک لگتی ہے۔ ایسا انسان، ایسی جماعت حتماً منافقت میں پڑ جائے گی۔ جس کو صحیح راستہ معلوم نہ ہو، مذبذب ہو، تردید ہو، کنفیوژن ہو جس کے اندر، اس لیے بعض لوگ جان بوجھ کر حیرت، کنفیوژن بناتے ہیں، یعنی صحیح واضح راستوں کو، شفاف راستوں کو مٹاتے ہیں، مدھم کرتے ہیں، الجھاتے ہیں، اور غلط اور باطل کو مکس کرتے ہیں۔ جس طرح قرآن کریم نے یہود کے بارے میں فرمایا لما تلبسون الحق بالباطل، یہ لسی کیوں بناتے ہو، سوڈا کیوں بناتے ہو حق اور باطل کا، یہ مکس کر کے کیوں لوگوں کو دیتے ہو، حق بھی تھوڑا سا، باطل بھی تھوڑا سا۔ امیر المومنین بھی فرماتے ہیں کہ اگر حق حق ہوتا و باطل باطل ہوتا اور کوئی بھی منافق نہ ہوتا۔ پھر وجہ یہ ہے کہ حق اور باطل ملا دیا جاتا ہے، ملا کر مکس کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تردید و کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ آج پاکستانی قوم کا یہ پہچان بن گئی ہے کنفیوژن، ہر بچہ بڑا چھوٹا سمجھ نہیں آتی کیا ہوگا، کون صحیح ہے، یہ ایسے کہتا ہے، وہ ایسے کہتا ہے، فلاں ادھر ہے، یہ ادھر ہے۔ امیر المومنین کے زمانے میں یہ کنفیوژن موجود تھی۔ امیر المومنین کی مظلومیت کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں لوگ کنفیوز تھے۔ خلیفہ سیوم قتل ہوئے، بحران بنا، شام میں پراپوگنڈا ہوا، اس پراپوگنڈے نے پوری اسلامی سلطنت کو کنفیوز کر دیا۔ خلیفہ کے قتل پر شامیوں کو موقع مل گیا، انہوں نے اپنے خطیب مبلغ بھیجے، پراپوگنڈا مشینری تیز کی، جنہوں نے جگہ جگہ، شہر شہر جا کر یہ کنفیوژن پیدا کی کہ یہ قتل مثلا علی نے کروایا ہے یا ان کے قاتلوں کو پناہ دی ہے، اب ہم ان کا انتقام لیں گے۔ گلی گلی یہ تحریکیں شروع ہوئیں۔ اتنی مدینے میں بھی لوگ کنفیوز، مکہ میں بھی، بڑے بڑے صحابی، چونکہ ابھی صحابیوں کا دور تھا، یہ سارے صحابی کنفیوز تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی انہیں کہ کون حق پر ہے، کون نا حق ہے۔ مثلا ایک بڑا جید صحابی علی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ اصحاب جمل جو اتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کو چھوڑ دیں گے اور آپ کے ساتھ آئیں گے؟ آپ ایک شخصیت ہو، آپ کے مقابلے میں بیسیوں شخصیات ہیں۔ تو ہم آپ کو چھوڑ ان کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ کیسے آ سکتے ہیں کہ جہاں اتنی زیادہ پرسنالٹیز ہوں اور ادھر ایک پرسنالٹی ہو. نہج البلاغہ میں ہے, امیر المومنین نے اسے کہا کہ تو خطا کر رہا ہے, تیری سوچ میں غلطی ہے, تو شخصیتوں پر حق کو پرکھتا ہے. وہاں پر امیر المومنین نے فرمایا کہ پہلے حق کو پہچان, شخصیتیں خود پہچانی جائیں گی. کنفیوز لوگ ہمیشہ شخصیات کو دیکھ کر اپنا رخ موڑتے ہیں, ان کا کمپاس گھومتا ہے شخصیات کے ذریعے, ان کا قبلہ نما شخصیات ہیں, حق نہیں ہے. اپنا قبلہ نما حق کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے رکھو, جدھر حق جائے ادھر جاؤ. علی علیہ السلام کے پاس جو قبلہ نما تھا وہ حق کے ساتھ جڑا ہوا تھا, اس لیے رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی یدور حیث ما دار, یعنی علی ادھر گھومتے ہیں جدھر حق گھومتا ہے. چونکہ یہ قبلہ نما حق کے ساتھ ہے, شخصیتوں کے ساتھ نہیں ہے کہ جدھر شخصیت جائے گی ہم نے ادھر جانا ہے. شخصیت پرستی حق کو نابود کر دیتی ہے. یہ لوگ کنفیوز تھے اور انہیں آخر تک سمجھ میں نہیں آئی. امیر المومنین نے وفد بھیجا کوفہ, اپنی ایک ریاست میں, اپنی ابھی خود کوفہ منتقل نہیں ہوئے, امیر المومنین مدینہ میں تھے بے حیثیت حاکم, اور وفد بھیجا, بہت بھاری وفد صحابہ کا, جن میں امام حسن علیہ السلام کو وفد کا سربراہ بنایا, عبداللہ ابن عباس اور ایک دو اور اسی طرح کی بڑی شخصیات کو وفد بنا کر بھیجا. کوفہ میں ایک بہت ہی مقدس شخصیت گورنر تھی, پہلے سے چلی آ رہی تھی اور اسے باقی رکھا گیا. اس کے پاس گئے کہ جنگ جمل ہونے والی ہے اور آپ کوفہ سے لشکر تیار کر کے امیر المومنین کی مدد کے لیے بصرہ روانہ کرو, چونکہ کوفہ نزدیک ہے بصرہ سے. یہ مقدس شخصیت آئی مسجد کوفہ میں, لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ خبردار, کوئی بھی مدینے کی طرف اور بصرہ کی طرف اور ادھر نہیں جائے گا, چونکہ یہ فتنہ ہے. ہمیں نہیں معلوم, چونکہ سارے صحابی ہیں, علی بھی صحابی ہیں اور مقابلے والے بھی صحابی ہیں, ہمیں نہیں پتہ حق پر کون ہے, لہذا اس وقت آپ لوگ بالکل چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جاؤ, بلکہ لیٹ جاؤ, بلکہ سو جاؤ. اور انہوں نے اس وقت کہا کہ سب سے افضل بندہ خدا وہ ہے جو سویا ہوا ہے, اس سے کمتر افضل وہ ہے جو سویا ہوا نہیں لیکن لیٹا ہوا ہے, اس سے کمتر وہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے, اس سے کمتر وہ ہے جو کھڑا ہوا ہے, سب سے بدتر انسان وہ ہے جو گھوڑے پہ بیٹھ کے علی کا ساتھ دینے کے لیے جا رہا ہے. یہ خود امیر المومنین کے گورنر تقریر کر رہا ہے, نمائندہ علی کا ہے, ولی اللہ کا نمائندہ ہے, اور کوفہ کی مسجد میں تقریر کر رہا ہے کہ سب سے بدتر آدمی وہ ہے جو اس وقت علی کی مدد کو جائے گا. کنفیوز, خود بھی کنفیوز تھا اور لوگوں کو بھی کنفیوز کیا. کنفیوژن میں منافقت پیدا ہوتی ہے, چونکہ اندر سے کنفیوز آدمی ہے, اسے باہر اپنے آپ کو مطمئن شو کرنا ہوتا ہے کہ میں کنفیوز نہیں, میں بھی ایک رائے رکھتا ہوں, جبکہ نہیں رکھتا. باہر یہ تاثر دیتا ہے کہ مجھ پر حق واضح ہے, جبکہ نہیں ہے اس پر حق واضح. اس لیے منافقانہ چال چلتا ہے, کبھی ادھر نظر آئے گا, کبھی ادھر نظر آئے گا. جس راہ پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے, اس راہ کی حمایت کرتا ہوا نظر آتا ہے. جس گروہ میں جائے گا اسی گروہ کا بن جاتا ہے. امیر المومنین کے حامیوں میں بیٹھے گا, امیر المومنین کا بن جائے گا. جمل والوں کے بیٹھے گا, جمل والوں کے مطابق بن جائے گا. سفین والوں میں بیٹھے گا, سفین والوں کا حامی بن جائے گا. حیرت, سرگردانی و کنفیوژن انسان کو منافق بنا دیتی ہے. جہالت و نادانی ہے کہ اسے بعد میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و علی محمد. انشاءاللہ اللہ تعالی سب کو, امت اسلامیہ کو و تمام مسلمین کو منافقت کی بیماری سے نجات عطا فرمائے.